الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کا بیان فرمایا تھا جنہوں نے اپنی ضد، انانیت، سرکشی، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے لیے قبولیت کا دروازہ بند کر دیا، اپنی فطرتوں کو مسخ کر دیا، بگاڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں جو حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی اس صلاحیت کو انہوں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے کافروں کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، آپ کا ڈر سنانا، آپ کا وعیدیں بتانا کسے فائدہ دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اس کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ قرآن اور احادیث کی وارننگز اور وعیدیں اس بندے پہ اثر کرتی ہیں جس کے اپنے دل میں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ اور سوچ موجود ہو، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہو، نصیحت اس پہ اثر کرتی ہے۔ جو آدمی یہ بات طے کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے جو مرضی کہہ دو میں نے نہیں ماننا، اور میں معاذ اللہ میں خدا کا منکر ہوں یا میں خدا کی کوئی بات نہیں مانوں گا، میرے دل میں خدا کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس کی یہ سوچ ہوگی، اس آدمی پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو نصیحت قبول کرنی ہے، قرآن کی تاثیر اپنے دلوں میں اتارنی ہے، تو یہ پہلے اپنی سوچ بنانی ہوگی کہ مجھے نصیحت قبول کرنی ہے، اور خدا تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہوگا۔ تو جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا اور نصیحت قبول کرنے کی سوچ ہوگی اور وہ حق قبول کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی بشارت ہے اور عزت والے اجر کی بشارت ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، انا نحن نحی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو لکھ رہے ہیں، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بھی بیان فرما دیا کہ مردوں کو ہم زندہ کریں گے، دوسری بات یہ بھی فرما دی کہ لوگ جو عمل آگے بھیجتے ہیں، اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ اسے لکھ رہا ہے، فرشتوں کی ذمہ داری، کرام کاتبین عمل لکھتے ہیں، بندے نے جو عمل آگے بھیجا وہ لکھا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر اس کا نیکی یا بدی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور جو اچھے یا برے آثار اور اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے مرتا ہے وہ بھی نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر شمار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر جو بات بیان فرمائی گئی کہ بندہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل اس کا لکھا جا رہا ہے، یہ بڑی واضح بات ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہمارے اوپر مقرر ہیں، عزت والے فرشتے جو لکھتے ہیں، لکھنے والے نیکی اور بدی انسان کی لکھتے ہیں۔ دوسری بات جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی توجہ کے قابل ہے، فرمایا کہ ہم ان کے آثار کو لکھ رہے ہیں۔ آثار کی دو تفسیریں بیان کی گئی، ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ ان کے قدموں کے نشانات، جو قدم عبادت کے لیے اٹھا، کسی عالم دین، کسی نیک اور متقی کی زیارت کے لیے اٹھا، مسجد کی طرف گیا، نماز جماعت جمعے کے لیے اٹھا، جو مریض کی عیادت کے لیے اٹھا، جو کسی بیمار کی جو ہے وہ بیمار پرسی کے لیے، یا کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، یا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اٹھا، یا علم دین حاصل کرنے کے لیے اٹھا، یہ سارے قدم اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہر ہر قدم پہ خدا نیکی دے گا، سبحان اللہ، ہر ہر قدم پہ خدا نیکی دے گا۔ اور یہ احادیث مبارکہ اس کے بارے میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ انسان کا جو قدم اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھتے ہوئے قدموں پہ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھا وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے، نماز کے لیے مسجد کے لیے نکلے، تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے نیکی کی طرف اٹھنے والا قدم، نماز کی طرف، مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ جو دوسری اس کی تفسیر ہے، جو اس نے اثرات پیچھے چھوڑے، اثرات پیچھے چھوڑے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پیچھے ایسی چیزیں چھوڑ کے گیا جو لوگوں کے لیے یا تو ہدایت کا سبب بنے یا گمراہی کا سبب بنے، نیکی کا سبب بنے یا ان کے لیے گناہ کا سبب بنے۔ اب نیکی کا سبب بننے والی چیزیں، ایک عالم ہے، اپنے پیچھے بہت سارے شاگرد چھوڑ کے دنیا سے گیا، یا ایک عالم دین ہے، اس نے دینی کتابیں لکھی، حق کا احقاق کیا، باطل کا ابطال کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی اس نے حفاظت کی، اولیاء کرام کی عظمت و شان بیان کی، خدا تعالیٰ کی عظمتیں، شانیں، قدرتیں بیان کی، قرآن کی تفسیر لکھی، حدیث کی شرح لکھی، فتوے لکھے، یہ محفوظ ہوئے، بعد والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس عالم دین کو ثواب ملتا رہے، اس عالم دین کو ثواب ملتا رہے۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، لوگ علم پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا رہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس نے اچھے اثرات، اچھے آثار پیچھے چھوڑے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے پیچھے فلم بنا کے مرا، جناب انہوں نے 100 فلموں میں کام کیا، اب وہ جو 100 فلمیں بے حیائی پھیلاتی رہیں گی، اس کو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اس کی سزا ملتی رہے، گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح جس نے کوئی فحش قسم کی چیز لکھی، فحش ویب سائٹ بنائی، اسے عام کیا، کوئی گندی اس طرح کی چیز لوگوں میں عام کی، کوئی گناہ کا کام عام کر دیا، سینمے بنائے، ملک میں پھیلا دیے، کلچر کے نام پہ، فیشن کے نام پہ اور آرٹ کے نام پہ اس نے بے حیائی اور بے پردگی کو رواج دیا، عام کیا، اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑتے رہیں گے، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ گانے گائے، بہت گانے گائے جناب، 10,000 گانے اس نے گائے ہوئے، 10,000 گانے گائے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ 10,000 گانے جو ہے جتنے لوگ سنتے رہیں گے سب کا گناہ اس گانے والے کو ملتا رہے گا۔ تو جو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے اعمال بھیجے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے آثار چھوڑے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں۔ اب غور کر لیں کہ کون اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اسی طرح ملک کے اندر اللہ رسول کے احکام کے خلاف قوانین نافذ کر دیے، ملک کے اندر قانون جاری کر دیے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ رسول کے احکام کو ساکت کر دیا دنیاوی نفاذ کے اعتبار سے، اور کافروں کے قوانین کو نافذ کر دیا، اپنی طرف سے بڑا جناب فن خان بن کے دنیا سے گیا اور بڑا اعزاز کے ساتھ اسے دفن کیا گیا، لیکن جب تک وہ کفر اور باطل کا نظام وہ پیچھے چھوڑ کے گیا، وہ چلتا رہے گا، اسے گناہ ملتا رہے گا۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کی، تو ان کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا, اور ان کو خود فلموں, ڈراموں اور گناہوں کے اندر لگایا تو جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے, اس کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا رہے گا اور اس کو سزا ملتی رہے گی. تو یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے کہ بندہ مر بھی جائے لیکن پھر بھی اس کی برائیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑے, مر بھی جائے اور اسے پھر بھی گناہ ملتے رہے, اس سے اور بدتر صورت کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, ہمیں وہ بنائے کہ ہم اپنے پیچھے نیک اعمال اور نیک اثرات چھوڑ کے جائیں جن کا ہمیں قبر میں ثواب ملے, نہ یہ کہ فیشن شو شروع کر کے اور جناب میں نے فلاں آرٹسٹ کو انٹروڈیوس کروایا اور میں نے فلاں اداکار اور اداکاروں کو انٹروڈیوس میں نے کرایا, تو نے انٹروڈیوس کرایا, مر کے ان کا گناہ تجھے ملتا رہے گا, تو نے کیا انٹروڈیوس کرایا ان کو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سابقہ قوموں میں سے ایک قوم کا ایک واقعہ بیان فرماتا ہے, اور یہ واقعہ اسی سیاق و سباق میں ہے کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا بھی ایک واقعہ بیان فرمایا کہ رسولوں کو جھٹلانے کا اور ان کی بات نہ ماننے کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے جاری ہے. ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے, جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے, پھر اس قوم نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی, تو پھر ان سب رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری, تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے. لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں, بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے, پتھر ماریں گے, اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی. رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے, کیا اس پر بھی لگتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اور شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو, ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یہ ایک پورا واقعہ بیان کیا. اس واقعے کی تھوڑی سی میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں. واقعہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی شہر کی طرف دو رسول بھیجے, انہوں نے جا کے قوم کو دعوت توحید دی. قوم شرک میں مبتلا تھی, جب ان کو توحید اور ایمان کی دعوت دی تو اس قوم نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا اور نہ مانا, تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی تائید کے لیے ایک تیسرے کو بھی بھیج دیا. اب تینوں نے مل کر قوم سے کہا کہ اے لوگوں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف بھیجا ہے, ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں, تمہیں نصیحت کرنے آئے ہیں. اب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کہی, اچھے اور ملائم اور پولائٹ انداز کے اندر اپنی بات کہی, لیکن قوم نے کیا جواب دیا. قوم نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا. قوم نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو, رسول بنے پھرتے ہو, ہمارے جیسے آدمی ہو تم تو, اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ ان کے تین جملے یہاں بطور خاص ذکر کیے گئے. کافروں کے ذہن میں عام طور پہ یہ شبہ رہا کہ یار ہمارے جیسا انسان کیسے خدا کا رسول ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس سے رابطہ ہو, خدا کی وحی اس پہ اترے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتہ ہونا چاہیے, فرشتہ آئے وہ آ کے ہمیں سمجھائے تو پھر تو بات بنتی ہے. انسانوں کو رسول بنا دیا, تو یہ اپنے جیسا ان کو بشر کہنا, انسان کہنا, یہ کافروں کا پرانا طریقہ تھا اور یہ بطور تحقیر کے کہتے تھے. اور ان کے تصور میں یہ تھا کہ خدا کا رسول جو ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے, انسانوں میں کوئی خدا کا رسول نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری, جو تم کہتے ہو نا خدا نے وحی بھیجی ہے, وہ وحی لے کے آئے, اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم تو تمہیں سمجھتے ہی جھوٹا ہے, لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اب اتنی سخت کلامی اور ترش روئی کے ساتھ وہ کفار پیش آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے پھر بھی بڑے اخلاق کے ساتھ ان کو جواب دیا. جواب کے اندر کوئی سختی نہیں کی, کوئی سخت جملہ نہیں کہا, بلکہ ان سے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے, ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے. تو اب ہمارا ذمہ داری جو ہے وہ تم پر, تم تک پیغام پہنچانا ہے, لہذا پیغام پہنچا رہے, مانو گے تمہاری مرضی ہے, نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر, ہماری ذمہ داری تم تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. اس پر بھی قوم نے آگے سے بدبختانہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہیں سمجھتے ہی منحوس ہیں, اچھے بھلے ہم جو ہے وہ اپنی قوم میں زندگی گزار رہے تھے, تم پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں, اور اگر تم باز نہیں آئے یہ تبلیغ کرنے سے, یہ نیکی کی دعوت دینے سے, یہ ہمیں کفر و شرک سے روکنے سے, اور یہ اپنی توحید کی باتیں کرنے سے, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے, اور تمہیں ہماری طرف سے بڑا دردناک عذاب اور سزا پہنچے گی, ہم کوئی تمہارے ساتھ روح رعایت نہیں کریں گے. یہ ان کفار نے مزید آگے سے بڑا سخت قسم کا جواب دیا. اچھا, اس سخت جواب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ان بھیجے ہوئے بندوں نے آگے سے اتنا کہا کہ تم ہمیں منحوس کہتے ہو, تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے, کہ تمہارا کفر, یہ تمہارا شرک, یہ تمہارا خدا کے پیغام کو نہ تسلیم کرنا, یہ خدا کے رسولوں کو جھٹلانا, تمہاری نحوست تو یہ ہے, یہ تمہارے ہی ساتھ چپکی ہوئی ہے, یہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور تم اس بات پہ بھی ذکر ہے کہ تمہیں سمجھایا گیا. یعنی سمجھانے والی بات کو نہیں بھی ماننا تو اس کو آگے سے یہ کہا جا سکتا ہے جی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, ہم اس پہ غور کریں گے. آدمی توجہ کرتا ہے, غور کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر آگ بگولا ہو کر تمہارا یہ شروع کر دینا کہ نہیں جناب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, اور پتھر ماریں گے اور سزا دیں گے اور تکلیف دیں گے, اور تم تو بالکل جھوٹ بول رہے ہو, یہ جو تمہارا سارا رویہ ہے, یہ سارے کا سارا اس وجہ سے کہ تمہیں نصیحت کی گئی, تمہیں سمجھایا گیا, تو یہ تو تکبر کا رویہ, یہ حق نہ قبول کیا جائے اور آگے سے آدمی آگ بگولا ہو جائے. تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ, حد سے بڑھنے والے, کیونکہ معقول رویہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک بات کہی گئی تو تم اس کے لیے اگر زیادہ ہی چاہتے ہو تو سوچنے کا موقع لے لو, وقت مانگ لو کہ ہم غور کریں گے آپ کی باتوں کے اوپر, آپ کی باتیں ہمیں معقول لگی, سمجھ آئی تو ہم مانیں گے. تو اس طرح کے انداز میں ابتدا بات کی جاتی ہے. ہاں, بہت خوش نصیب وہ ہے جو پہلی مرتبہ میں تسلیم کر لے, رسول نے پیغام دیا فوراً مان لیا, جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو پہلے بھی موحد تھے, خدا کو واحد ماننے والے تھے, لیکن یہ رویہ کہ ہم تمہیں سزا دیں گے, ماریں گے, پتھر ماریں گے, منوس ہو تم, یہ ساری باتیں جو ہے یہ تو حد سے گزری ہوئی باتیں ہیں, حد سے گزری ہوئی باتیں ہیں. تو یہ ساری ان سے بات چیت ان کی ہوئی. اچھا, اب یہاں پر ایک دو باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کسی سٹیٹس والے, عہدے والے, مرتبے والے, پیسے والے کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. مسجد کے اندر جو کوئی بڑا عہدے دار ہے, کوئی صدر صاحب ہیں, کوئی سیکرٹری صاحب ہیں, یا مسجد کو زیادہ چندہ دینے والا ہے, اب اس کو کوئی غریب مولوی سمجھا کے تو دیکھے, وہ تو اسی وقت اس کی گردن پکڑنے پہ آ جائے گا, وہ تم مجھے سمجھا رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا. خاندانوں کے اندر, گاؤں دیہات میں, شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کا کوئی بچہ علم دین پڑھ لے, اب وہ بچہ جا کے اگر گھر والوں کو سمجھانا شروع کرے تو خاندان کے بڑوں کو جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ چھوٹا بچہ کل کا بچہ ہو کے ہمیں سمجھا رہا ہے, اسے کیا پتا. اسی طرح کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پہ ہے, خواہ وہ سرکاری عہدہ ہے, کسی محکمے کے اندر عہدہ ہے, یا اس کا سٹیٹس ہے لوگوں کے درمیان, اس کی عزت ہے, چودھری صاحب ہے, وڈیرا صاحب ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر سمجھانے جائیں گے تو اس کا رویہ ان سے مختلف ہوگا؟ وہ اسی طرح بیہیو کرے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سمجھانے, تمہاری جرات کیسے ہوئی مجھے سمجھانے, تم ہوتے کون ہو, اوقات کیا تمہاری. یہ جو رویے ہیں یہ حد سے گزرنے والوں کے رویے, یہ متکبروں کے رویے ہیں. متکبر آدمی ہوتا ہے جو بات نہیں سنتا, بات نہیں مانتا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, یہ تکبر کی علامت ہے. حق کی علامت یہ ہے, عاجزی کی علامت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی سمجھائے, اگر صحیح بات سمجھا رہا ہے تو سر جھکا دے اس کے سامنے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی, دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد کے سب سے بڑے امام, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ کسی عام سے آدمی نے کہا اے ابو حنیفہ خدا سے ڈر, آپ نے سر جھکا لیا, سر جھکا لیا. لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا, ایک عام سا آدمی بولا خدا سے ڈر. تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بڑے مرتبے تک پہنچ جائے تو اسے نصیحت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے, تو اسے نصیحت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے, کیونکہ بڑے آدمی کو ڈر کے مارے سمجھاتا کوئی نہیں, خواہ وہ دین کے اعتبار سے بڑا یا دنیا کے اعتبار سے بڑا, اس کے ڈر کے مارے کو اس کو بول نہیں سکتا کہ جناب آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں, ڈر کے مارے نہیں سمجھا سکتا. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کردار, ہمارا جو لوگوں کے سامنے اپیئرنس ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہماری غلطی ہے تو سامنے والے کو پتہ ہو کہ یار اس کی غلطی بتائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا, یہ اصلاح کرے گا اپنی, نہ یہ کہ ہمارے ہی جو ہے وہ جان کے پیچھے پڑ جائے اور زندگی بھر کے لیے ہمارا دشمن بن جائے. تو جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا اور دینی تربیت نہیں ہوتی, آپ یقین کریں ان کا رویہ ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر بہت سارے افراد کو دیکھیں گے, بڑے بڑے جناب عقل کل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ جناب ملک کی ایسی ایسی پالیسیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیا کے سارے ممالک انہی سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتے ہیں. اتنی عقل مندی کے مظاہرے کرنے والے, آپ کبھی ذرا ان کی شان کے اندر کچھ بول کے دیکھیں اور کوئی بات ذرا ان کو سمجھا کے دیکھیں, پھر دیکھیے کیسے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور کیسے بفڑ جاتے ہیں. کیا ہے یہ سارا تکبر بھرا ہوا ہے کہ ساری دنیا کو نصیحت کرنی ہے, وہ جناب صدر وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک ہر ایک بندے کو پورے پورے بھاشن دینے, لیکچر دینے, اور خود کسی کو نے سمجھا دی بات تو اب آپے سے باہر اور مائک پھینکیں گے اور یہ جا وہ جا, یہ کیا ہے, یہ تکبر کے علاوہ کیا ہے یہ. تو یہ متکبرانہ رویہ جو ہے یہ حرام ہے, تکبر حرام ہے, گناہ کبیر ہے. تو ایسے رویے سے, ایسے طرز عمل سے بچنا چاہیے. تو اللہ کے ان مقبول بندوں نے ان سے یہی کہا کہ کیا تم اس بات پہ بدکتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اب اسی دوران کہ جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو شہر کے کنارے سے ایک مرد مومن آیا, مرد مومن دوڑتا ہوا آیا. وہ مرد مومن کون تھا؟ یا تو پہلے سے مسلمان تھا اور یا پھر ان رسولوں کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. وہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ اسی قوم کا بندہ تھا, یہ رسول تو باہر سے آئے تھے, وہ اسی قوم کا بندہ تھا. وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے لوگو ان کی پیروی کرو, ان کی بات مانو, یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کی بات مانو, یہ سچے ہیں, یہ مخلص ہیں. ان کے سچے اور مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اتنی دور سے چل کے آ کے تمہیں سمجھا رہے اور کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے, کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہے. تو جو بغیر معاوضے کے تمہارے لیے مشقتیں برداشت کر کے چل کے تمہارے پاس آئے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے یہ سچے لوگ ہیں, لہذا ان کی بات مانو, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. لیکن قوم نے کیا کیا, قرآن پاک کے اندر یہ, اور پھر اس بندے نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کے جانا ہے. لیکن قوم نے کیا, قوم نے اس کو یا تو شہید کر دیا اور یا پھر روایتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو جب وہ فوت ہوا تو چاہے مومن تھا، ایمان والا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ان مبلغین کی تائید کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ جنت میں داخل فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو اس نے فوراً اپنی قوم کے حوالے سے عرض کی کہ اے اللہ، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ جب اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں چلا جا، تو اس نے کہا کاش کہ میری قوم جان لے جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ تو جو نیکی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور ان کی اس نیکی کی دعوت میں معاون بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے، اس کا اکرام بھی فرماتا ہے، اور اس کو اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنی مغفرت سے بھی نوازتا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی موقع ملے کہ ہمارے علاقے میں، جیسے مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، علماء حق ہیں، وہ دین کا پیغام دینے آئیں، تو ہم ان کی تائید کریں، ہم ان کی مدد کریں تاکہ ہم دین حق کے مددگاروں میں شامل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔